بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اولاً تو یہ بتایا کہ کامل انسان یعنی کامل مؤمن، اللہ تعالیٰ کو مؤمنین میں جو صفات پسند ہیں وہ کون سے صفات ہیں، اور انسان کامل مؤمن کیسے بنتا ہے. اس کے بعد پھر انسان کی ابتدا اور انتہا کو بیان فرمایا. انسان کی ابتدا نطفہ، اور ہم سے پہلے سب سے پہلے انسان آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی ابتدا مٹی سے تھی. پھر انسان دوبارہ قبر میں جا کر، اکثر انسان وہ ہیں جو قبر میں جانے کے بعد پھر مٹی میں مل جائیں گے، لیکن اس کے کچھ اجزاء مٹی میں محفوظ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان اجزاء کو پھر جمع فرمائیں گے، اور جب دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. یہ تو اللہ تعالیٰ نے پورے انسان کی زندگی کا گویا نچوڑ بیان کر دیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، فی الحال تو جو تم زندگی گزار رہے ہو دنیا میں، تو دیکھو اللہ تعالیٰ کے تم پر کس قسم کے انعام، کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعامات فرمائے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان بنائے، جن کی مصلحتوں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ سات آسمان کیوں بنائے، ایک کیوں نہیں، آٹھ کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیوں کم نہیں بنائے، کیوں زیادہ نہیں بنائے. سات آسمان اللہ نے بنائے، سات دن اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے مقرر فرمائے. اور سات کا عدد قرآن کریم میں، عربی زبان میں، احادیث کے اندر اگر ہم دیکھیں، قرآن میں دیکھیں، سات، ستر، یہ ایک خاص عدد ہے جو جگہ جگہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے تکثیر بیان کرنے کے لیے، کسی بات کی کثرت اور زیادتی بیان کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ مصلحتوں سے واقف ہے کہ یہ سات کیوں ہیں. ہم نے تمہارے اوپر سبع طرائق، سات آسمان بنائے. اتنی بڑی بادشاہت، اتنی بڑی حکومت، یہ تو صرف دنیا کے اعتبار سے ہے کہ یہ دنیا، اس دنیا کے اوپر پھر آسمان، پھر دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ساتواں آسمان، یہ تو صرف ایک عالم ہوا. اس کے علاوہ اور کہاں کہاں کیا کیا عالم ہیں، کیا کیا مخلوقات ہیں، ہم تو جانتے بھی نہیں. تو اتنی بڑی بادشاہت، اور انسان کا حال ہم دیکھیں کہ اس کو تھوڑی سی معمولی سی بادشاہت مل جائے، صرف بادشاہت تو دور کی بات ہے. ہم دیکھتے ہیں کوئی مسجد ہے، مسجد میں کوئی ذمہ دار ہے، وہاں کا بڑا ہے تو وہ جیسے اس کی بادشاہت ہے وہاں پر. کوئی مدرسہ ہے، وہاں کا ذمہ دار ہے تو جیسے اس کی وہاں پہ بادشاہت ہے، اور اتنی اس کی ذمہ داری اور مصروفیات سمجھی جاتی ہیں کہ اچھا اس کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں پر دھیان دے. میں اپنی ایک ہمارے لوگوں میں جو عام طور پہ مثالیں جو پیش آتی ہیں اس کے لحاظ سے بتا رہا ہوں. एक कंपनी का मैनेजर है और वो उस वहाँ का गोया के हाकिम बादशाह की तरह हो गया, हालांकि वो कोई हाकिम बादशाह नहीं है, मैनेजर है। उसके मातहत चंद लोग काम कर रहे हैं, बस वो उनको तो किसी हद तक जवाब भी दे देगा, उनके मातहत जो हैं उनको तो वो देख भी नहीं सकता। ये तो एक मामूली सी जगह और वहाँ के जिम्मेदारों की बात है, तो पूरा एक मुल्क, हमारे जो हुक्काम होते हैं, एक मुल्क है उसका हाकिम है, एक शहर नहीं बल्कि पूरा मुल्क उसका हाकिम, वो भी छोटा सा है, पूरी दुनिया के मुकाबले में इसकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन वो जाहिर है कि अपने ही जो करीब के लोग हैं उन्हीं को नहीं देख सकता, पूरे मुल्क पूरे शहर पूरे इलाके के लोगों को क्या देखेगा। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो एक अहम बात बयान फरमाई है, वलकद खलकना फौकुकुम सबअ तराइक, तुम्हारे ऊपर हमने 7 आसमान बनाए, 7 आसमान में तमाम आसमानों में इतनी सारी मखलूक़ात, इतने फरिश्ते, हर जगह पर क्या क्या चीज़ें, फिर ज़मीन, ज़मीन के ऊपर इंसान, इंसान के अलावा फिर और जानवर, हशरात, कीड़े मकोड़े, बहरी जानवर, बर्री जानवर, तमाम मखलूक़ात अल्लाह के सामने हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इतनी बड़ी बादशाहत में भी वमा कुन्ना अनिल खल्क़ी गाफिलीन, और ये मखलूक जो हमने पैदा की है हम उससे बेखबर नहीं हैं। ये पहले की मिसालें हम देखें तो इसकी अहमियत समझ में आती है कि अल्लाह ताला क्या फरमाना चाहते हैं कि इतनी बड़ी बादशाहत के बावजूद इंसान जैसी मखलूक, जो छोटी सी मखलूक है जिसकी कोई हैसियत नहीं, हम उससे भी, उसकी ज़रूरियात से वाकिफ़ हैं। कि इंसान को माँ के पेट में जो बच्चा है अभी उसकी कोई अहमियत भी ज़्यादा नहीं हुई, माँ के पेट में है अभी, नुतफ़ा था उस वक्त भी हमने उसका ख्याल रखा, अलाका बन गया तब हमने उसके ख्याल रखा, उस वक्त उसकी क्या ज़रूरियात हैं उन चीज़ों का ख्याल रखा, फिर उसके बाद उसको ग़िज़ाओं की ज़रूरत है, उसके अज़ा बनने की ज़रूरत है, उंगलियाँ, नाखून, रगें, उसके दिमाग की रगें, उसकी आँखें, क्या क्या चीज़ें हैं जो अल्लाह ने बनाई। वमा कुन्ना अनिल खल्क़ी गाफिलीन, इतनी बड़ी बादशाहत के बावजूद, इतनी बड़ी हुकूमत और बादशाहत के बावजूद अल्लाह ताला नीचे की छोटी छोटी मखलूक़ात, इंसान तो इंसान, कीड़े मकोड़े और हशरात, उनकी ज़रूरियात से भी अल्लाह ताला बेखबर नहीं है। ये अल्लाह की कुदरत है। इस चीज़ को हमें, ये चीज़ हमें अपने आप को याद दिलाने की ज़रूरत है, अल्लाह ताला की कुदरत, कि इतनी बड़ी सल्तनत के बावजूद एक तो कुदरत का होना और एहतमाम करना, हम लोगों में दोनों चीज़ें नहीं हैं। एक तो है कि इंसान की कुदरत नहीं है, लेकिन दूसरा है कि एहतमाम नहीं होता, बड़े हो गए अब छोटों को कौन देखता है। ये एक आम इंसान की जो सोच होती है, बसावकात कसदन बसावकात गलती की बुनियाद पर, गफलत की बिना पर, अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा कुन्ना अनिल खल्क़ी गाफिरीन। ये अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि अल्लाह ताला ने बराह रास्त हमसे रब्ता रखा है, दुआ में पुकारें अल्लाह से हम बराह रास्त बात कर सकते हैं, हमें फरिश्तों के वास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी वास्ते की ज़रूरत नहीं है, बराह रास्त अपनी आवाज़ अल्लाह तक हम पहुँचा सकते हैं, अल्लाह ताला हमारी आवाज़ खुद सुनता है, खुद सुनता है। वमा कुन्ना अनिल खल्क़ी गाफिलीन, वास्तों की भी ज़रूरत नहीं है। यह अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा करम है, वरना अगर 10 वास्तों के बाद भी अगर हम अपनी बात अल्लाह तक पहुँचा सकते तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम दिल में भी अल्लाह को जब पुकारते हैं तो अल्लाह ताला हमारी सुन रहा होता है, ज़ुबान से कहने की भी ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह ताला ने हम हमारे लिए आसान कर दिया। वह हुआ माकुम अइनमा कुंतुम, जहाँ कहीं तुम होगे अल्लाह तुम्हारे साथ है। नहनु अक़रबु इलैही मिन हब्लिल वरीद, हम इंसान की उसके रगे गर्दन से भी ज़्यादा करीब हैं। दिल में भी पुकारें तो अल्लाह ताला उसको जवाब दे देते हैं, उसकी दुआ कबूल करते हैं, दुआ सुनते हैं। وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام بھی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی قدرت کا ذکر بھی ہو گیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ ایک اور قدرت اور انعام کا ذکر۔ آسمان سے ہم نے پانی اتارا، عربی زبان میں سما کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم اس کا ترجمہ عام طور پہ آسمان کر لیتے ہیں، لیکن عربی زبان میں آسمان، سما کا لفظ جو ہے وہ ہر بلند سطح کو کہا جا سکتا ہے، گھر کی چھت کو بھی سما کہہ سکتے ہیں، بادلوں کو بھی سما کہہ سکتے ہیں، اور آسمان کو بھی سما کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم نے آسمان سے یعنی بادلوں سے یعنی اوپر سے ہم نے پانی برسایا، انزلنا من السماء ماء، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بقدر، ایک خاص مقدار کے ساتھ۔ اگر بارش بہت زیادہ ہو جائے تو انسان پریشان ہو جائے، جینا مشکل ہو جائے، بلکہ انسان سب کے سب ڈوب جاتے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا، اس کے بعد پہلا ہی واقعہ نوح علیہ السلام کا آ رہا ہے، قوم کے غرق ہونے کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو آسمان سے اگر پانی کثرت سے بہنے لگے تو انسان ڈوب جائیں، جینا مشکل ہو جائے، اور اگر بالکل پانی نہ برسے تو انسان پیاسے رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین انتظام فرمایا کہ انزلنا من السماء ماء بقدر، ایک خاص مقدار کے ساتھ اتارا۔ لیکن اب پانی خاص مقدار کے ساتھ اتارا، اگر ایسا ہوتا کہ جس وقت پانی آ رہا ہے اس وقت انسان فائدہ اٹھا لے، جیسے نل کھلا ہے اس وقت فائدہ اٹھا لیا پھر پانی چلا گیا، وہ بھی مشکل ہو جاتی۔ تو بارش ہوتی ہے، ایک دن بارش ہوئی، ہفتے میں دو دن بارش ہو گئی، باقی دنوں میں بارش نہیں ہوئی، تو باقی دنوں میں پانی کہاں سے ملے گا؟ فاس کرنا ہو فی الارض، یہ اللہ تعالیٰ کا مزید انعام۔ بارش بھی خاص مقدار سے اتری، لیکن مستقل بارش نہیں برستی رہی کہ انسان کو بارش میں ہر کام نہیں کیا جا سکتا، تو ہر وقت بارش نہیں ہوتی، پانی آتا ہے، ضروریات انسان کی پوری ہو جائیں اتنی مقدار میں، لیکن ظاہر ہے کہ ضروریات مستقل ہیں، پانی تو روزانہ کی انسان کی مستقل کی چیز ہے، مستقل ضرورت کی چیز ہے، اور بارش روزانہ مستقل ہوتی رہے تو انسان پریشان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا، فَأَسْكَرْنَاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس پانی کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ کیسے ٹھہرایا؟ پانی زمین کے اندر چلا گیا، اب زمین کے اندر پانی بہتا ہے، زمین میں انسان سوراخ کرتا ہے، کنویں کی شکل میں پانی نکل آتا ہے۔ اَسْكَرْنَاهُ فِي الْأَرْضِ، کبھی زمین کے اوپر اوپر نہر کی شکل میں پانی بہتا ہے۔ ہمارے یہاں تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پانی دے رکھا ہے، میٹھا پانی ہمارے ملکوں میں اتنا کثرت سے نہیں ملتا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں والوں کے لیے بہت آسانی کر رکھی ہے کہ میٹھا پانی اتنا کثرت سے موجود ہے، ندیاں ہیں، بڑے بڑے دریا ہیں، نہریں ہیں، یہ سب چیزیں یہاں پر ہیں۔ ہمارے ملکوں میں اگر بارش کم ہو جاتی ہے تو پانی کی اتنی قلت ہو جاتی ہے کہ لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں۔ بہرحال، فاس کرنا ہو فی الارض، کبھی زمین کے اوپر نہروں اور ندیوں اور تالابوں اور حوضوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو بعض جگہ پر جمع فرما دیتے ہیں۔ اور میٹھے پانی میں خاص بات یہ ہے کہ وہ ایک جگہ ٹھہرا رہے گا، ایک جگہ اگر ٹھہرا رہے گا تو اس میں بدبو ہونی شروع ہو جائے گی، زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری رکھا، مستقل بہتا رہتا ہے ندیوں کی شکل میں، ورنہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے، زمین کے اندر پھر انسان کنویں کی شکل میں اس کو نکال لیتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا۔ کنویں کے لیے بہت گہرائی میں نہیں جانا پڑتا، انسان جتنا کھود سکتا ہے اتنا اندر چلے جائے اور پانی نکل آتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کی شکل میں پانی وہاں جمع دیتے ہیں، اور پھر دھوپ اس پر لگتی رہتی ہے، دھوپ کے لگنے کی وجہ سے وہ برف پگھلتی رہتی ہے اور آہستہ 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 پانی نیچے آتا رہتا ہے۔ سردیوں کا زمانہ ہو یا گرمیوں کا زمانہ ہو، اوپر برف کی چوٹیوں پہ پانی، برف کی چوٹیاں جو پہاڑ کی چوٹیاں ہوتی ہیں وہاں برف جمی ہوتی ہے، دھوپ لگتی ہے، پانی پگھلتا رہتا ہے، نیچے آتا رہتا ہے، بہترین صاف پانی انسانوں کو پینے کے لیے مل جاتا ہے، اللہ کا نظام ہے۔ انزلنا من السماء ماء، پانی انسان کی بڑی ضرورت ہے، عام سب سے زیادہ استعمال کی چیز، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ہی کثرت سے دنیا میں عام کر دیا، یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے کہ جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت اتنا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا کثرت سے اس کا وجود بھی بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ہم دیکھتے ہی ہیں کہ انسان کو پانی کی ضرورت زیادہ ہے تو پانی زیادہ ملتا ہے۔ کھائے جانے والے جانوروں میں ہماری سوچ بالکل مختلف ہوتی ہے. ہم سوچتے ہیں جو جانور زیادہ استعمال ہوگا تو کم ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا نظام یہ کہ جتنا تم استعمال کرو گے میں زیادہ دوں گا. سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جانور جو کھائے جاتے ہیں جو جانور وہ ہیں مرغی ہے, بکری ہے, گائے ہے, یہ جانور ہیں. کم استعمال ہونے والے جانوروں میں گھوڑا ہے, اور وہ جانور جو بہت سے جو ادھر ادھر جو عام استعمال میں نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو جن کا استعمال کم ہے ان کا وجود بھی کم کر دیا, جن کا استعمال زیادہ ہے ان کا وجود بھی زیادہ فرما دیا. یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا پانی کے ساتھ ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک خاص مقدار کے ساتھ, اسے ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, اور ہم اس پانی کے ختم کرنے پر, معدوم کر دینے اور یہاں دنیا سے اس کا وجود ختم کرنے پر قادر تھے. یا زمین کے بالکل اندر چلا جاتا, یا پانی خشک ہو جاتا, بارشیں بند ہو جاتی, اللہ چاہے تو یہ کر سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ کی انعام کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وہی باتیں اگر ہم ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں اپنے انعامات کا, اپنی قدرت کا ذکر فرما رہے ہیں, تاکہ ہم اللہ کے انعامات کو یاد کریں, اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اقرار کریں, اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ. اس پانی ہی کو ہم نے ذریعہ بنایا, بِهِ اس پانی ہی کے ذریعے سے ہم نے اگا دیے باغات. کیا چیز کے؟ مِن نَخِيلٍ کھجوروں کے, اعناب انگوروں کے. لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ, اور ان باغات میں اور بہت سے میوے ہوتے ہیں. صرف دو کا ہم نے یہاں تذکرہ کیا ہے اب تک. سوال یہ ہے کہ تمام باغات میں خاص طور پہ دو کا کیوں ذکر فرمایا؟ عام طور پہ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ فَوَاكِهِ الْعَرَبِ, عرب میں جہاں قرآن نازل ہو رہا ہے, جس زبان میں قرآن نازل ہو رہا ہے, وہاں اکثر اس کے باغات ہوا کرتے تھے. اور یہ دو چیزیں جس کے پاس ہوتی تھیں سمجھا جاتا تھا بہت مالدار ہے. جس کے باغ میں کھجور اور انگور, او بہت مالدار ہے. کھجوریں تو عام تھیں, انگور بھی ساتھ میں آ گیا تو بہت مالدار. تو یہ عام طور پہ اس کا دستور ہوا کرتا تھا اگانے کا. اس کے علاوہ یہ دونوں کھجور اور انگور بہت زیادہ منافع رکھتے ہیں اپنے اندر. کھجور میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے فائدے رکھے ہیں, بہت سی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ بہت سی بیماریوں میں مفید ہے, اور خاص طور پہ ان کھجوروں میں عجوہ کھجور اس کی بڑی اہمیت ہے. نخیل میں سب آ گئے, کھجوروں میں تمام کھجوریں آ گئیں. مختلف کھجوروں کی مختلف خاصیتیں ہوتی ہیں. ایک حدیث میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مکان میں بیت لا تمر فیہ جیاع اہلہ, جس مکان میں کھجور نہ ہو یا چھوارے نہ ہوں, چاہے تر و تازہ یا خشک, جس مکان میں کھجوریں نہ ہوں تو واقعی وہاں کے گھر والے فاقے میں ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر کھجور تک نہیں مل سکتی کسی کو, اگرچہ اس کے ایک معنی اس حدیث کے یہ بھی ہیں کہ مدینہ منورہ میں عام طور پہ کھجوریں تو ہوتی ہی تھیں, کسی کے پاس کھجور بھی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ گھر میں فاقہ ہے اور واقعی تنگی ہے. لیکن اس کے معنی یہ بھی بعض علماء نے بیان فرمائے ہیں کہ کھجور اتنی منفعت رکھتا ہے اپنے اندر کہ ہر گھر میں چاہے اور کھانے کی چیزیں موجود ہوں, کھجور بھی رکھنی چاہیے. اور کھجور رکھنے کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی کھاتے رہنا چاہیے. ہوگی تو انسان کھائے گا. انسان دن میں صبح کھا لی, شام کو کھا لی, ایک ایک کھجور بھی کھا لی. کھجور میں جو اللہ نے منافع رکھے ہیں وہ منافع انسان کے جسم میں جائیں, انسان کے لیے بڑا مفید ہے. تو جس گھر میں کھجور نہ ہو, چاہے تو دوسرے جتنے طرح کے کھانے موجود ہوں, کھجور نہیں ہے تو کھانے کی ایک بہت بڑی کمی ان کے گھر میں موجود ہے. یہ بھی ایک معنی بعض محدثین نے بیان فرمایا ہے. بہرحال کھجور اپنے اندر, کھجور کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے منافع رکھے ہیں. انگور میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے منافع, بہت فائدے رکھے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دو کو خاص طور پہ بیان فرمایا. دل کا مرض آج کل جو بہت عام ہے، ہارٹ اٹیک جو ہو جاتا ہے، دل کا رک جانا. ویسے ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ بسا اوقات جب انسان کی اچانک موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا. وہ بات ٹھیک ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب ملک الموت انسان کی رگ پہ، دل کی رگ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو گویا ہم اس کو تعبیر کرتے ہیں، یہاں کے ڈاکٹر اس کو تعبیر کرتے ہیں ہارٹ اٹیک سے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن بسا اوقات یا بہت سی مرتبہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دل کا رک جانا، یہ رگوں کے اندر ایسی وہ رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے رگوں میں خون کا بہنا بند ہو جاتا ہے، تو یہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اس کا جو علاج ہوتا ہے، ظاہر ہے ملک الموت اگر رگ کو پکڑ لیتے ہیں اور دل رک گیا تو وہ تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہوا تھا، اس پر آ گیا. لیکن ظاہری اسباب کے درجے میں جو بیماری کہلاتی ہے، جس میں رگوں میں خون رک جاتا ہے اور دل رک جاتا ہے، خون وہاں سے جاری نہیں ہو سکتا یا وہاں نہیں پہنچ سکتا، تو اس کے علاج میں بھی یہ کھجور، خاص طور پہ عجوہ، اور عجوہ کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے وہ بڑی مفید ہے. اب تو تجربات سے لوگوں نے ثابت کیا، حدیثوں میں موجود ہے. ایک شخص تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس عیادت کے لیے تشریف لے گئے، سینے پر ہاتھ رکھا. صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سینے پر ہاتھ رکھا تو آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ رکھا، فرمایا اچھا تمہیں تو دل کی بیماری معلوم ہوتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بیان فرمایا کہ دیکھو فلانا شخص ہے، وہ طبیب ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس کو کہو تمہارے لیے دوائی تیار کرے. دوائی بتا دی کیا ہے، لیکن تیار کرنے کے چونکہ اس کے پاس آلات ہوں گے، اس کو کہنا کہ بنا دے. کیا؟ عجوہ کھجور لے، گٹلیوں کے ساتھ اس کو پیس دے، اور پھر تم اسے استعمال کرو، منہ میں ایک اس طرح استعمال کرو کہ آہستہ آہستہ اس کا وہ اثرات اندر اترتے رہیں. خاص طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان فرمایا، احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے. تو دل کے رگیں، دل تک پہنچنے والی رگیں، ان کو کھولنے کے لیے بھی یہ کھجوریں مفید ہیں، اور اس کے بیج بھی مفید ہیں. خیر ظاہر ہے مقصد یہاں پر ان کے منافع میں جانا نہیں، لیکن بہرحال یہ وہ پھل ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی منفعتیں رکھی ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، ہم نے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے باغات اگا دیے، کھجوروں کے، انگوروں کے. تمہارے لیے ان باغات میں فواکہ کثیرتن، بہت سے اور بھی میوے ہیں، کھجور اور انگور نے، سیب ہے، مالٹے ہیں، اور طرح طرح کے پھل ہیں، کثیرتن، اتنے کہ تم شاید نام بھی نہ جانتے ہو، اور بہت سے وہ ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے رہتے ہیں دکانوں میں، کبھی کھائے بھی نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہا تاکلون، بعض پھل تم کھاتے بھی ہو، سب تو تم نہیں کھاتے. بعض پھل وہ ہوتے ہیں جو عام انسان کھاتے ہی نہیں، جانور کھا لیتے ہیں. منہا تاکلون، بہت سے پھل وہ ہیں جو انسان کبھی دیکھے ہی نہیں ہوں گے، دوسرے ملکوں میں رائج ہیں، ان ملکوں میں ہے ہی نہیں. تو بعض پھل وہ ہیں جنہیں تم کھاتے بھی ہو، سب تو کھا بھی نہیں سکتے، اور ہر ایک کا مزاج نہیں ہوتا کہ ہر طرح کا پھل کھائے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ چونکہ اپنی انعامات اور قدرتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، کہاں پانی، اور پانی کے ذریعے سے ایک بیج جو زمین کے اندر گیا تھا، پانی اس کو لگا، اب مٹی میں وہ بیج ہے، پانی پہنچا، اور کہاں سے کہاں ایک درخت بن گیا. ایک بیج سے ہزاروں پھل وجود میں آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، قدرت اور انعام. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، پھر ان درختوں میں جن میں بہت منفعت ہوتی ہے، کھجور اور انگور کا ذکر فرمایا، اور پھلوں کا عام طور پر ذکر فرما دیا، وَلَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرًا، اور پھر ایک خاص طور پہ ایک درخت کا ذکر فرمایا، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ، اور وہ درخت جو اگتا ہے طور سینا میں، گویا کہ اس کا وطن اصلی طور سینا ہے. ایک ہوتا ہے انسان کا وطن اصلی یہ ہے، کبھی سفر میں ادھر چلے گیا، کبھی ادھر چلے گیا، مختلف جگہوں پر چلے گیا، لیکن ایک اس کا وطن اصلی ہے، زیتون کا درخت جو ہے اس کا وطن اصلی جو ہے وہ طور سینا ہے، اصل جو اگتا ہے وہاں اگتا ہے، عمدہ ترین جو ہوتا ہے وہاں پر اگتا ہے، لیکن دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی اس کو اگایا گیا ہے اور اگتا ہے مختلف جگہوں پر. چونکہ زیتون کے درخت میں منفعتیں بہت زیادہ ہیں، یہ عجیب ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی، اس کا تو ہم نے پہلے تذکرہ پڑھا بھی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تو انسان کے کمال کا جب اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی ہے. زیتون جس کا ذکر قرآن کریم میں 7 مرتبہ آیا، اور اطباء نے بعد میں اپنے طور سے تحقیق کی، فرماتے ہیں روزانہ کے 7 زیتون کوئی کھا لے اور 1 انجیر کھا لے تو اس کی صحت، بڑے ہونے کے بعد بھی بڑھاپے میں بھی اس کی صحت کی بہت سی چیزیں جو بڑھاپے میں انسان میں کمزوری آ جاتی ہے وہ کمزوریوں سے محفوظ رہے گا. 7 زیتون اور 1 انجیر، اور اس کو جب اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھا گیا تو قرآن کریم میں زیتون کا تذکرہ 7 مرتبہ اور انجیر کا تذکرہ 1 مرتبہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَا، اور ایک درخت جو نکلتا ہے طور سینا میں، اصل وہاں پر اس کا وجود ہے لیکن دنیا کے مختلف علاقوں میں اور بھی اگتا ہے. تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ، جو اگاتا ہے تیل، یعنی اس میں تیل بھی نکلتا ہے، تیل انسان کے مالش کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، چراغ جلانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ سالن کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنبت بالدہن وصبغن للآکلین، جو اگاتا ہے تیل کو اور اس کے علاوہ کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہوتا ہے. یہی چیز سالن، انسان روٹی اس میں بھگو کے کھا لے سالن بن گیا، یہی چیز ہے انسان تیل اور کوئی چیز پکانے میں استعمال کر لیتا ہے، بدن پر مالش کے لیے، سر پہ مالش کے لیے بہترین ہے، بہت سے منافع اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے ہیں. دوسرے تیل جتنے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے تیل، کبھی اس کے منافع کبھی اس کے منافع لوگ بیان کرتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوتا ہے نہیں، اس کے تو اتنے نقصانات ہیں. زیتون کا تیل وہ ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے منافع رکھے ہیں، نقصانات نہیں ہیں. بہت سی بیماریوں میں علاج بھی ہے. رات کو سونے سے پہلے انسان اگر، ظاہر ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، لیکن بہت سے یعنی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں یہ زیتون کا تیل بہت مفید ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑے فائدے رکھے ہیں، جس کو قرآن نے شجرت مبارکہ کہا. ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں فرما رہے ہیں، کسی غذا کے بارے میں کہ بابرکت ہے، تو ظاہر ہے اس میں اور کیا ہوگا، تو زیتون کا تیل یا زیتون، اسی طرح شہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں شفا نہ ہو. ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم جو زیتون عام طور پر ہمیں ملتے ہیں اور ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں مضر چیزیں ملا دی جاتی ہیں، وہ الگ بات ہے. پانی جس میں وہ بھگوئے ہوئے ہوتے ہیں، نمک ہے، اب نمک کے فائدے ہیں نقصانات ہیں، وہ پھر الگ مستقل ایک مسئلہ آ جاتا ہے. بہرحال زیتون بذات خود ایک مفید چیز ہے، اس کا تیل مفید چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے زیتون کو ایسا بنایا کہ اس کی افادیت، کہ اس میں تیل بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا پھل بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی بیماریوں سے شفا بھی رکھی ہے. سونے سے پہلے بھی انسان اگر کچھ تیل پی لے، 1 چمچ استعمال کر لے، اٹھنے کے بعد استعمال کر لے، تو انسان کے جسم میں بہت سی بیماریاں صاف ہو جاتی ہیں. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. غذاؤں کا ذکر آیا، پیداوار کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو انہی غذاؤں اور پیداوار اور گھاس وغیرہ کو کھا کر چوپائے بڑے ہوتے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے، بڑا سبق ہے. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا، ایک تو یہ جانور چوپائے، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، کیا کھاتے ہیں؟ گھاس کھا کر بڑے ہوتے ہیں. گھاس کھا کر ان میں گوشت بڑھتا ہے، گھاس کھاتے ہیں ان کا قد بڑھتا ہے، ان میں دودھ بنتا ہے. عجیب اللہ کا نظام ہے. ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہا، ان کے پیٹ میں جو ہوتا ہے وہ ہم تمہیں پلاتے ہیں. اس کو ہم تھوڑا سا غور کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کبھی ہم کھانے کی کوئی چیز، فروٹ ہے مثلاً، کچرے کے اندر جب گر جاتا ہے، یا مثلا کبھی نجاست کے اندر کوئی فروٹ گر گیا، اب دھو کر کھانا بھی انسان کو گوارا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ گندگی کے پاس رکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دودھ ہے، تم اس کو بہت بہت خالص اور بہترین سمجھ کر پیتے ہو، کہاں سے آ رہا ہے؟ من بین فرث و دم، جانور کے پاخانے اور خون کے درمیان سے یہ دودھ نکلا ہے، اور تم اس کو خالص دودھ سمجھ کر پیتے ہو. اور حقیقت ہے کہ خالص دودھ ہے، اور کبھی اس کے بارے میں انسان کو یہ وہم نہیں ہوتا کہ گندگی کے درمیان سے نکلا ہے تو گندا ہوگا یا بدبو کا کوئی آثار محسوس ہو، ایسا نہیں ہوتا. نسقیکم مما فی بطونہا، جانوروں کے پیٹ میں سے جو نکلتا ہے اندر سے، یعنی دودھ، ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تم اس کو بہترین غذا کے طور پر اور پینے کی چیز کے طور پر استعمال کرتے ہو. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کھانا کھائے، پینے کی کوئی چیز پیے، تو اللہم بارک لنا فی، اللہم بارک لنا فی واطعمنا خیرا منہ، اور جب دودھ کوئی پیے تو دعا پڑھنی چاہیے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی چیز کھاتا ہے یا پیتا ہے تو اس کے بعد دعا یہ پڑھے کہ یا اللہ جو تو نے دیا ہے اس میں بھی برکت دے اور اس سے بہتر غذا ہمیں عطا فرما. لیکن جب دودھ پیے تو دودھ پینے کے بعد جو دعا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، کہ اسی میں اضافہ فرما دے. اطعمنا خیرا منہ اب نہ کہے، اسی میں اور اضافہ فرما دے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دودھ ایسی چیز ہے جو پینے کے اور کھانے کے دونوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، اس سے بہتر چیز مانگنے کی اب ضرورت ہی نہیں رہی، یہ بہترین چیز ہے. کہاں سے آتی ہے؟ نسقیکم مما فی بطونہا. ہم لوگوں میں ہوتا یہ ہے کہ ہم چائے پینے کے بعد وہ دعا پڑھ لیتے ہیں. بہت سے لوگ چائے، اب وہ چیز بدل گئی، اب اس کا نام دودھ نہیں رہا، اب اس کا نام چائے بن گیا. ہم دعا کرتے ہیں اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ، اور چائے میں اضافہ ہو جائے تو چائےوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے ہمارا. چائے میں اضافہ نہیں کرانا، دودھ میں اضافہ کرانا ہے، اس کی دعا ہے. تو دودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِمَّا فِي بُطُونِهَا، ان کے پیٹ میں سے جو نکلتا ہے دودھ وہ ہم تمہیں پلاتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةً، تمہارے لیے ان جانوروں میں، چوپایوں میں، بہت سے منافع، بہت سے فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے فائدے رکھے ہیں، یعنی انسان اس پر سواری بھی کرتا ہے، اس کی کھال بھی استعمال میں آتی ہے، جس کے کوٹ بنتے ہیں، جوتے بنتے ہیں، موزے بنتے ہیں، خوف وغیرہ مختلف چیزیں بنتی ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ظاہر گوشت وغیرہ کا جو نظام رکھا ہے وہ مستقل ہے، مختلف علاقوں میں مختلف طرح کے کام اس سے لیے جاتے ہیں. تو چوپایوں کے ذریعے سے اللہ نے بہت سے فائدے انسان کے متعلق رکھے ہیں، اور انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، بہت سے منافع. صرف ایک منفعت ہم دیکھ لیں، ایک منفعت کہ بیل ہے، اس کے ذریعے سے زمین کو جوتا جاتا ہے، ہل چلایا جاتا ہے، زمین نرم کی جاتی ہے، مٹی ہلائی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں کتنے منافع حاصل ہوتے ہیں کہ کتنے لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پیداوار اگتی ہے. اونٹوں کے ذریعے سے یا بیلوں کے ذریعے سے پانی نکالا جاتا ہے کنویں میں سے، ایک مستقل منفعت اور فائدہ ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، ایک ایسے میں، یعنی مطلب یہ کہ ایسے منافع ہیں کہ اس ایک میں کئی منافع متعلق ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور فرمایا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بعض چوپائے وہ ہیں جنہیں تم کھاتے بھی ہو. اور ان تمام منافع کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو انتظامات فرمائے ہیں ان کے علاوہ، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان چوپایوں پر اور اسی طرح کشتی پر تم سوار کیے جاتے ہو. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری سواری کے لیے ان چوپایوں کو بھی تمہارے ماتحت اور تابع کر دیا، اور کشتیاں بنائی ہیں جن پر انسان سواری کرتا ہے. سواری کی مناسبت سے گویا اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا ذکر کیا، تو سواری جو انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو جس طرح سواری بنایا، کشتی کا بھی ذکر فرمایا، علیہا وعلی الفلک تحملون. بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو انسان کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی، مٹی سے بنا، پھر نطفے سے بنا، جمع ہوا خون تھا. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بادشاہت کے باوجود ماں کے پیٹ میں ہماری اس وقت ضرورتوں کا خیال رکھا کیا وہ اللہ ہماری اب ضرورتوں کا خیال نہیں رکھے گا؟ کیا جب ہم نے نہیں مانگا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورتیں پوری کی تھیں، ہم جب اب مانگتے ہیں اور اب مانگنا چاہتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا بادشاہ، کیا وہ ہماری اتنی چھوٹی چھوٹی پکاریں پوری کرے گا؟ جب نہیں مانگا تھا تب اللہ نے دیا تھا، کیا اب اللہ تعالیٰ نہیں دے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے جو انعامات دے رکھے ہیں، پیداوار کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں، اور کشتیوں کی شکل میں، مختلف سواریوں کی شکل میں، اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے دیے ہیں، کیا انسان تو جب مانگے گا تو اللہ تعالیٰ نہیں دے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد دلا رہے ہیں، اپنی قدرت اور اپنی انعامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ انسان ما غرک بربک الکریم. وہی جو سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اتنا مہربان رب ہمیں تجھے ملا ہے، اے انسان تجھے رب اتنا مہربان ملا ہے، اس اللہ کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیوں اللہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے؟ کیوں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور مانگتا ہے؟ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں میں بھی یاد دلا رہے ہیں. بہرحال انسان کی کچھ ظاہری ضروریات ہیں، جسمانی ضروریات ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا اور انعامات، ظاہری انعامات کا ذکر فرمایا. تو آگے اللہ تعالیٰ اب انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان فرماتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ان واقعات کا، آگے جو انبیاء کے واقعات ہیں ان کا ما قبل سے کیا تعلق ہے؟ ایک تو وہی بات کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات بعض تو وہ ہیں جو جسمانی اور حسی انعامات ہیں، یعنی انسان کے جسم کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، بارش کی، غذاؤں کی، سواریوں کی، کھانے پینے کی، درختوں کی، ان کا تذکرہ فرمایا. پھر انسان کی روح کو ضرورت ہے روحانی انعامات کی، اللہ تعالیٰ آگے انبیاء کے واقعات کے ذریعے سے وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے اور روحانی انعامات کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یہ گویا اگلی آیات کا ان آیات کے ساتھ جوڑ ہو جائے گا کہ جس طرح جسمانی انعامات یا ظاہری انعامات، حسی انعامات تھے، آگے اللہ تعالیٰ روحانی انعامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں. یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کشتی تم سمجھتے ہو کہ ایک انعام کے طور پر، سواری کے طور پر تم استعمال کرتے ہو، یہ کشتی ایک زمانہ تھا کہ تمہارے جد امجد حضرت نوح علیہ السلام جہاں سے تمہاری نسل چلی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کے ذریعے سے بچایا تھا. اگر اس وقت وہ کشتی نہ بنتی اور نہ بچتے تو تم لوگ بھی ابھی موجود نہ ہوتے، دنیا ختم ہو چکی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے کشتی کو نسل انسانی کے بچانے کا اور نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے بچانے کا ذریعہ بنایا تھا. اور اس واقعے کو آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. بس میرا خیال ہے آج یہیں تک رکھتے ہیں، آئندہ ہفتے انشاءاللہ پھر یہاں سے نوح علیہ السلام کے واقعے سے شروع کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.